هذه الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا هريرة، اتق المحارم تكن أعبد الناس. الحديث. الشيخ المرشد عارف بالله شیخ العرب والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب تعالی برکاتہم نے فرمایا کہ جب میں پہلی مرتبہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کے ہاں حاضری ہوئی تو حضرت اشعار پڑھتے تھے، اور محرومی نے فرمایا کہ شعر و شاعری جو ہے یہ بعض روحوں کی غذا ہے، ان کو اشعار سے مناسبت زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت اور معرفت کے اشعار، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کے اشعار، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب و محبت کا ذریعہ ہے. حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اشعار پڑھا کرتے تھے اور خود ہی سناتے تھے اپنے اشعار بھی. تو فرمایا کہ جب پہلی دفعہ حاضری ہوئی تو حضرت یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے. تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، محبت کا بس یہی انعام ہے، اور تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے. دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، یعنی اللہ میاں آپ کی محبت کا ایک لذت اور مزہ یہ ہے. اور میرے شیخ نے اس کو ایک عجیب انداز سے تعبیر کیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عشق اور محبت اور اللہ تعالیٰ کا تعلق اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد نصیب ہو گیا، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور تڑپ جب ہمیں مل جائے گی تو ہمارے دل کی تڑپ میں کمی آ جائے گی، لیکن پتہ یہ چلا کہ اس تڑپ میں اور اضافہ ہو گیا، اور تڑپنے میں لذت اور مزہ اور آنے لگ گیا. پھر حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آغاز میں فکر انجام ہے، یعنی جب بندہ اللہ تعالی کی محبت کے راستے میں آگے بڑھتا ہے تو اگر وہ یہ سوچے کہ پتہ نہیں یار میرا کیا حل ہوگا، سب لوگ حسینوں کو دیکھ کر نقد مزہ حاصل کر لیں، اور میں حسینوں سے نظر بچا رہا ہوں، اور حسینوں سے نظر بچا کر مجھے تو کچھ بھی نہیں مل رہا، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا میرا. تو ایک صاحب نے میرے مرشد سے کہا بھی کہ حضرت ٹھیک ہے، ہم دنیا کے اندر گناہ سے بچنے کا جو غم اٹھاتے ہیں تو یہ چیز ملتی ہے، لیکن جنت تو یہ سارے مزے جو ہے وہ تو کیش اور نقد ہے، لیکن جنت تو ادھار ہے. تو میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بے شک جنت تو ادھار ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن خالق جنت ادھار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نقد دل میں مل جاتے ہیں، لہذا حسینوں سے نظر بچانا یہ بیکار نہیں ہے، کیونکہ حسینوں سے بات یہ کہ حسینوں کو دیکھے گا تو انسان کے اندر اتنی طاقت تو ہے نہیں کہ سب حسینوں کو نپٹا سکے، یا جس کو دیکھے وہ اس کو مل جائے، ایسا تو ہے نہیں. جس کو دیکھے وہ مل جائے ایسا ہے نہیں، اور مل گئی تو اس کے اندر اتنی قدرت اور طاقت بھی نہیں ہے کہ سب کے ساتھ وہ لذت اور مزہ حاصل کر سکے. تو پتہ یہ چلا کہ ان کے حسینوں کی جو لذت اور مزے کو جو یہ بڑا بنا کر پیش کر رہا ہے تو یہ لذت تامہ نہیں ہے، یہ تو ناقصہ ہے. ایک تو اس اعتبار سے کہ اس کی جو لذت ہے وہ عارضی ہے، عارضی ہے، اور دوسری بات یہ ایک اس اعتبار سے عارضی لذت ہے کہ تھوڑی دیر کا مزہ پھر ختم، اور دوسری اس اعتبار سے بھی عارضی ہے کہ آج جو حسین بہت اچھی غضب کی خوبصورت دلکش دیدہ زیب اسمارٹ ہینڈسم اور پتہ نہیں کیا کیا لگ رہی ہے، لیکن چند برسوں کی بات ہے کہ وہ بڈھی نانی دادی بن جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس سے نظریں چرائے گا. تو جو کام بعد میں کر رہے ہیں اگر وہ کام اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کے لیے پہلے کر لے تو اس پر کیا ملے؟ اس پر یہ دولت ملے. اسی پر تو ہے یہ دولت. کیا؟ کہ لیلا سے نظر بچاؤ اور مولا کو اپنے دل میں پاؤ. یہ وہ نقد مزہ ہے کہ جس کو وہ شخص جو گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتا وہ ظالم اس لذت اور مزے کو سمجھ نہیں سکتا. جو شخص گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا نہیں ہے وہ اس لذت اور مزے کو سمجھ نہیں سکتا کہ حسینوں سے نظر بچانے میں اللہ تعالی نے کیا لذت اور کیا مزہ رکھا ہے. یہ مزہ وہ سمجھ نہیں سکتا جو اس مزے کو حاصل نہیں کرتا. اس کے بعد میرے شیخ اور مرشد جب 3 برس رہے اپنی ابتدائی جوانی بالکل آغاز بلوغت کا زمانہ 3 برس گزارا مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. پھر حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک رشتے دار تھے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ حکیم الامت کے بڑے خلفاء میں سے ہیں. رشید صاحب آپ نے دیکھا ہے نا؟ آپ نے دیکھا؟ اچھا. تو مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے جونپور میں رہا کرتے تھے، وہاں پڑھاتے تھے حضرت، اور پہلوان بھی تھے. حکیم الامت سے عمر میں 10 برس چھوٹے تھے، پہلوانی بھی کی تھی اور علم بڑی عمر میں حاصل کرنا شروع کیا تھا، اور بہت قابل درجے کے بڑے اونچے درجے کے عالم تھے. اونچے اسباق، اونچے درجے کے 16 اسباق پڑھائے کرتے تھے. تو حضرت اور عبادت کا یہ عالم تھا کہ میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ جب رات کو 3 بجے اٹھتے تھے تو استنجا، کیونکہ اس زمانے میں لیٹرین تو ایسے نہیں ہوتے تھے بلکہ کھیتوں میں جانا پڑتا تھا، فرمایا کہ استنجے کے لیے جو لوٹا لے کر جاتے تھے تو حضرت ایک شعر پڑھتے ہوئے جاتے تھے ماں شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ. اور وہ یہ شعر کیا کہ عشق من پیدا و دلبر ناپدید، کہ میرا عشق تو یہ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ رات کے 3 بجے اٹھاؤں، آخر مجھے کوئی نہ کوئی مخلوق تو دیکھ رہی ہے، کھلا ہوا عشق ہے. اور میں داڑھی بھی رکھ رہا ہوں یہ بھی لوگوں کو نظر آ رہا ہے، کس کی محبت میں رکھ رہا ہوں یہ بھی پتا ہے، اور چونکہ حسین ہر طرف حسین مناظر ہیں لہذا ان حسینوں سے بچنے کے لیے میں اپنی نظر بھی جھکا رہا ہوں، حسینوں کو بھی پتا چل رہا ہے اور حسینوں کے مناظر دیکھنے والوں کو بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ شخص بھی ہے جو حسینوں سے نظر بچا رہا ہے. تو میرا یہ سب کام کرنا، تمام میرا عشق کی یہ ادائیں تو مخلوق کو نظر آ رہی ہے، لیکن جس محبوب اور معشوق پر میں فدا ہوں، جو میرا دلبر ہے، جس کی خاطر میں یہ کام کر رہا ہوں، وہ محبوب کسی کو دکھائی نہیں دیتا. اس کے من پیدا و دلبر ناپدید، وہ محبوب کسی کو دکھائی نہیں دیتا. بھارومی فرماتے درد و عالم ایک دلبر کے دید، اے دنیا والوں تم نے ایسا کوئی محبوب دیکھا ہے کہ بغیر دیکھے جس کی محبت میں، بغیر دیکھے جس کی محبت میں میرے شیخ نے فرمایا 70 صحابہ نے عہد کے دامن میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، بغیر دیکھے. صحابہ نے دیکھا تھوڑی تھا اس کو، بغیر دیکھے. عاشقوں کا کیسا مجمع آتا ہے مسجد میں، اذان کی آواز ہے، فکر جلدی چلو بھائی جلدی کرو، بند کرو سامان ومان، جلدی سندا وضو کر کے پہنچو مسجد میں. کیوں؟ اس محبوب کے پاس جانا ہے جو محبوب دکھائی نہیں دے رہا. آ رہے نا اس محبوب کے پاس، نماز پڑھ رہے، لذت مل رہی ہے، ایک مزہ مل رہا ہے. اور یہ مزہ وہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ مجھ کو نماز پڑھنے میں کیا لذت اور کیا مزہ مل رہا ہے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے. داڑھی رکھنے میں کیا مزہ مل رہا ہے اور حسینوں سے نظر بچانے میں کیا مزہ مل رہا ہے، یا حسینوں کو دیکھنے میں کیا مزہ مل رہا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے. اور حسینوں سے کیا مزہ مل رہا ہے اور کیا مزی مل رہی ہے، اور حسینوں سے نظر بچانے میں کیا مزہ مل رہا ہے. کیونکہ کہتے ہیں مولوی صاحب اس میں بھی تو مزہ ہے حسینوں کو دیکھنے میں، تو بے شک مزہ بھی تو ہے، مزہ ہے، لیکن مزی بھی تو ہے، پاجامہ بھی تو ناپاک ہے دیکھنے والوں کا. کہاں ناپاک لیلہ جو اپنے عاشقوں کو ناپاک کر دیتی ہیں، اور کہاں پاک مولا کہ جو ان پر فدا ہوتا ہے ان کے پاس بیٹھنے والا اس کو بھی یہ پاکیزگیاں مل جاتی ہیں. یہ تو مولا کے عاشقوں کے پاس بیٹھنے والوں کا حال ہے کہ ان کو بھی پاکیزگیاں، قلب کے اندر روحانیت، سکون اور انوارات اور تجلیات کی بارش ہوتی ہے. تو جن کے پاس بیٹھ کر قلب میں یہ عالم ہے تو ان کے قلب کے عالم کا کیا عالم ہوگا. فرمایا کہ میرے شیخ نے کہ اس کے بعد 18 برس کی عمر میں حضرت معاشاد بھائی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ کو میں 6 میں خط میں بیعت ہوا تھا، خط کے ذریعے بیعت ہوا 18 برس کی عمر میں. اور پہلی ملاقات میں حضرت کیا چلا لگایا، یہ ہے بزرگوں کی صحبت میں اپنی اصلاح کے لیے، یعنی اپنے قلب میں اللہ تعالی کی محبت حاصل کرنے اور دل سے غیر اللہ کی محبت کو نکالنے کے لیے، جس کو قلب کی صفائی کہا جاتا ہے. میرے دوستو یہ وقت جو ہے صحبت اہل اللہ میں گزارا جاتا ہے، لیکن اپنی اصلاح کے لیے. اگر اس اصلاح کی خاطر سے دیکھیں نا، کپڑے کی اصلاح ہوتی ہے، کیا مطلب؟ میل کچیل دور کرتے ہیں، تو میل کچیل دور کرتے ہیں تو کپڑے کے اگر کوئی دھبا لگ جائے تو کپڑے کو پانی میں کر کے گرم پانی کوشش کرتے ہیں ڈالے، گرم پانی سے دھبا جلدی دھلتا ہے. پھر اس کو ایسے نچوڑتے ہیں، ملتے ہیں، رگڑتے ہیں، تو رگڑنے سے کیا ہوتا ہے، دھبا دور ہو جاتا ہے اس کا. تو پتہ چلا تھوڑی سی تکلیف کپڑے کو بھی ہے، لیکن یہ تکلیف کپڑا کیوں برداشت کرتا ہے اور ہم یہ کیوں گوار کرتے؟ صفائی پاکیزگی کی وجہ سے. اگر شیخ تھوڑا سا رگڑ دے نا تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، وہ بھی قلب کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے. ایسا اگر شیخ اللہ جہاں شیخ ہو، صاحب سلسلہ، یہ بہت ضروری چیز ہے. اس لیے میرے شیخ نے ایک عجیب بات فرمائی. علماء تشریف فرماتے، بڑے بڑے علماء موجود تھے، اس وقت حضرت نے یہ بات فرمائی، فرمایا کہ دیکھو صلح حدیبیہ کے موقع پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پر، ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ یہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اس لیے پوچھتے ہیں یہ بیعت کا طریقہ کہاں سے آیا، قرآن مجید میں نہیں ہے کیا بیعت؟ ان الذین یبایعونک، الفاظ بھی وہی ہے، الفاظ بھی وہی ہیں. کہتے ہیں یہ پتہ نہیں یار یہ بیعت کا سلسلہ کہاں سے شروع کیا، یہ الفاظ بھی وہی ہیں اور احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی. اور اس زمانے میں جو بزرگ بیعت لیتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں یا ان سے بیعت کیا جاتا ہے، تو وہ اصل میں ایک اللہ والے کے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے معافی اور آئندہ زندگی، اپنی زندگی، پرانی زندگی کو چھوڑ کر آئندہ زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی میں گزارنے کے عزم کا اور اس حوصلے کا، ارادے کا اظہار ہے کہ ہم آئندہ زندگی باوفا بن کے رہیں گے، اس کے لیے یہ بیعت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے. تو صحابہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی. بہت واضح الفاظ قرآن مجید میں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں. پتہ یہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، فوق ایدیہم ان کے ہاتھ پر. کیوں؟ یہ آپ کے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کا ہاتھ نہ سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا جب کوئی کسی صاحب سلسلہ، صاحب سلسلہ کس کو کہتے ہیں؟ صاحب سلسلہ اس کو مثال ایسے ہے کہ جیسے ہی کوئی آدمی اپنے گھر میں بجلی لگانا چاہے تو اوپر سے جو اوپر ہے نا، ہر وہاں پر 11,000 کی تار گزر رہی ہوتی ہے، ہوتی ہے نا سامنے، وہ سامنے دیکھو اوپر نظر آتی ہے، لیکن اس 11,000 کی تار سے کنیکشن کوئی نہیں لیتا. اگر بجلی چاہیے ہوتی ہے تو پاور ہاؤس میں درخواست تو دیتا ہے، لیکن پاور ہاؤس سے بجلی نہیں ملتی ہے، بلکہ پاور ہاؤس سے جو بجلی آ رہی ہوتی ہے کھمبوں کے ذریعے سے. لیکن کھمبے پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. اب وہ میں کیا کروں رشید صاحب, بریک تو لگ گئی کھمبے پر. ایک جنازہ جا رہا تھا تو جنازے کے آگے آگے ایک آدمی جو ہے وہ کہتا جا رہا تھا کہ کھمبا بچا کے. تو لوگ بڑے حیران ہوئے, پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ کون آدمی ہے, کیا کہہ رہا ہے. تو لوگوں نے کہا بھائی اسی سے جا کر پوچھا ہمیں کیا وقت ہے. اس کے پاس گئے, بھائی کیا بات ہے آپ یہ کیا کہہ رہے کھمبا بچا کے, اور یہ جنازہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا جنازہ میری بیوی کا ہے. کھمبا بچا کے کیا ہے؟ کیا اصل میں 15 دن پہلے میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا, تو جنازہ لے کر جا رہے تھے. تو اب رش کی وجہ سے جنازے کی ٹھوکر ایک کھمبے سے ہو گئی, تو میری بیوی جو مردہ تھی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. گھر واپس جانا پڑا, اس لیے میں آج تاکید کر رہا ہوں کھمبا بچا کے, کہ دوبارہ کھمبے سے نہ ٹکرانا اور واقعی منزل مقصود پر چلی جائے. وہ میرے دوستو کھمبے اور ستون کے ذریعے سے, بجلی کے پول اور کھمبوں کے ذریعے سے وہ بجلی ہمارے گھر میں آتی ہے. اگر راستے میں ایک کھمبے سے دوسرے کھمبے کی تار نہ ہو بجلی پہنچے گی؟ تو اس لیے یہ کیا ہے, یہ سلسلہ کہلاتا ہے. ہمارے گھر سے سلسلہ بجلی کا پول پاور ہاؤس تک, پاور ہاؤس سے ایک سلسلہ ہمارے گھر تک, جب تسلسل سے تار ملے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے گھر میں بجلی پیدا ہوگی. اب اسی کو سمجھے, کائنات کے اندر تجلی کا جو مرکز ہے وہ عرش اعظم اللہ تعالی کی ذات ہے میرے دوستوں. اور اس تجلی کو دنیا میں لانے والے جو قوی, تجلی عطا فرمانے والے جن کے ذریعے سے تجلی ملتی ہے, وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے, ذات اقدس ہے. پھر وہ تجلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے صحابہ کے سینوں میں منتقل ہوئی. صحابہ کے سینوں سے وہ تجلی ان کے شاگرد, یہاں تک کہ یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. لہذا ہر شخص اس تجلی کو اپنے بزرگوں کے اور اولیاء اللہ کے ان قلوب سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, جتن اور جستجو کرتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ جن کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے. کیسے؟ کہ فلاں کے ہاتھ پر بیعت, وہ ان کے ہاتھ پر بیعت, ان کا شیخ کون فلاں, ان کا پیر کون فلاں, کرتے کرتے یہ سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل رہا ہے. اگر بیچ میں کہیں سلسلہ غائب ہے, تب وہ گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے کہ بیچ کی تار کہاں گئی. کیونکہ اگر بیچ کا واسطہ نہیں رہا, کیا یہ شخص ہوا ہے کہ جس کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی, اور یا اللہ ولی کی جب صحابیت کے لیے شرط ہے کہ اس نے حالت ایمان کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو, یا اگر صحابی نابینا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہو, یہ شرط ہے صحابیت کی. تو جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں وہ صحابی کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا ایک سلسلہ ختم ہو گیا تو وہ نور صحابیت تو حاصل نہیں کر سکتا نا. تو اب اس کا کیا آ گیا, اس کا ڈسکنیکشن آ گیا, انقطاع آ گیا. تو اس سلسلے ٹوٹنے سے میرے دوستو نتیجہ کیا ہوگا, ساری عمارت کمزور پڑ جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا شیخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب سلسلہ ہونا چاہیے, یعنی جس شیخ سے تعلق مقصود ہے اس شیخ سے ملاقات بھی تو ہوئی ہو. اب کوئی آ کر اس زمانے میں کہہ دے کہ میں سلسلہ قادریہ کا شیخ وقت ہوں, کہ اچھا جناب آپ شیخ سلسلہ قادریہ کے یا سلسلہ نقشبندیہ یا سہروردیہ کے شیخ وقت ہیں, تو آپ کے استاد اور مربی اور شیخ کون ہیں جن سے آپ نے اس سلسلے کی برکات اور فیوز اور انوارات کو حاصل کیا؟ کہا تمہیں کیا بتاؤں, روزانہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں, روزانہ خواب میں آتے ہیں اور مجھے اپنی توجہات کی نوازش مجھ پر فرماتے ہیں اور اپنے انوارات میرے اندر منتقل کرتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک عورت ایک عورت جو ہے ایک لڑکی تھی, اس نے اپنی ماں سے کہا, شادی شدہ نہیں تھی, چلو پہلے یہ بتا دوں, اس نے اپنی ماں سے کہا, ماں مجھے بچہ ہونے والا ہے. اسے کہا, ماں چونکی, اس نے کہا, خیریت کیا بات ہے بھائی؟ کہا, ماں میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اس کے اور کان کھڑے ہوئے, شادی شدہ ہے نہیں, بچہ ہونے والا ہے, پیٹ میں درد ہو رہا ہے. کہا, ارے کیسے تجھے پتا چلا کہ بچہ ہونے والا ہے, پیٹ میں درد ہے تو؟ کہا, اماں وہ جو پڑوسن بھابھی ہے نا ہماری, پڑوسن والی, ان کے پیٹ میں درد ہوا تھا تو ان کو بچہ ملا تھا, میرے بھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو مجھے بھی بچہ ملے گا. تو آپ بتائیے, جس کے پیٹ میں درد ہو جائے کیا اس کو بچہ مل جائے گا کیا؟ پھر تو میرے اور آپ کے بھی پیٹ میں درد ہوتا, بچہ مل جائے گا بھائی؟ نہیں مل سکتا نا. کیوں؟ کیونکہ سلسلہ نہیں ملا, سلسلہ نہیں ملا. وہ شادی جو ضرورت تھی وہ شادی نہیں ہوئی. یہاں تک کہ نکاح بھی ہو جائے, شوہر ہے لاہور میں, بیوی ہے کراچی میں, انٹرنیٹ پر بیٹھ کر توجہ بھیج دوں گا, ویڈیو چیٹنگ کروں گا, ویب کیمرہ ہے میرے پاس لگا ہوا, اس لیے میں ویڈیو چیٹنگ کروں گا اور بچہ ہو جائے گا. یا سب عورت ہوئی تو اس نے کہا, اما میرا ہو رہا ہے کیوں؟ کہا, وہ جو جس سے میرا آپ نے نگاہ پڑھوایا ہے, میری ملاقات تو نہیں لیکن وہ روزانہ میرے خواب میں تشریف لاتا ہے اور میرے ساتھ وہ کرتا ہے, انوارات منتقل کرنے کے جو ذرائع ہیں سب کرتا ہے وہ. کیا اس طرح اس لڑکی کو بچہ مل جائے گا بھائی؟ خواب میں اس کے ساتھ گزری ہو جائے. اگر ہم خواب میں کسی اداکارے کے ساتھ کچھ کر لیں تو کیا وہ ہمارے بچے کی ماں بن جائے گی کیا؟ جی, اس بچے میں ہمارا بھی کچھ کردار ہے میرے دوستو. پتہ ہی چلا, خواب کی بات نہیں, حقیقت جاگتی دنیا کی بات ہے. ملاقات ہو, وہ صحبت میں بیٹھے. لہذا شیخ کے لیے صاحب سلسلہ ہونا نہایت ضروری ہے. شیخ کے لیے صاحب سلسلہ ہونا نہایت ضروری ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ایک شادی ہوئی, اس کی صحبت ہوئی, شوہر نے صحبت کی, حکیم صاحب نے وہ جو حمل ٹھہرا اس حمل کی قوت کے لیے کوئی معجون, کوئی غذا, کوئی مفید چیز بتا دی. یہ ہو سکتا ہے. لہذا ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کسی شیخ وقت کی صحبت میں وہ بیٹھا, شیخ عبد القادر جیلانی کی توجہات سے اس شیخ کی صحبت میں مزید اثر پڑ گیا, ایسا ممکن ہے. لہذا ایسا نہیں ہے کہ وہ جو پرانے شیوخ ہیں ان سے فائدہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے, اور وہ فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے, جیسے کتاب پڑھ لی یا ان کے قبور پر گئے, بعض مرتبہ اس کے بھی فوائد ہوتے. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ شیخ وقت کو کوئی موجود ہونا چاہیے, تب اس کی صحبت سے فائدہ ہو سکتا ہے. یعنی اس کے اس نور تجلی اور نور اور جس کو کہتے ہیں توجہ, تو چلو اس فائدے کے ہم بھی منکر نہیں ہیں. پیاری نا بات. تو سلسلہ ہونا یہ نہایت ضروری ہے میرے دوستو. لہذا میرے شیخ نے فرمایا, کوئی ایسا شیخ جو صاحب سلسلہ ہو, جس کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہو. کیسے؟ وہ اپنے شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہوا, پھر وہ شیخ اپنے شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہوا, اس کی صحبت میں رہا, اپنی اصلاح کرائی, اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق حاصل کیا, یہ سلسلہ کرتے کرتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملا. جیسے میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ کی محمد افضل صاحب دامت برکاتہم, تین مشائخ سے حضرت نے تعلق کیا, حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ. ان تین بزرگوں کی صحبت میں حضرت نے وقت گزارا, اور حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 17 برس شب و روز گزارے, جس میں 10 برس شب و روز کے تھے, دن رات کے ساتھ. تو وہ جو قلب سے میرے دوستوں صحبت میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے کہ قلب کے انوارات, قلب کے جو انوارات منتقل ہوتے ہیں دوسرے کے قلب میں, یہ خاصیت ہے. انسان جو کام کرتا ہے نا, اس کام کے اندر جو چیز ہوتی ہے خصوصیت اور خاصیت, وہ اس شخص کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. جیسے قصائی جو ہوتا ہے نا, قصائی کا دل سخت ہوتا ہے, یہ اکثر ایک مشاہدے اور تجربے کی بات ہے. اس لیے امام غزالی رحمت اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی مسلسل 40 روز گوشت کھائے گا اس کے مزاج میں درندگی پیدا ہو جائے گی، غصے کی زیادتی ہوگی اس کے اندر اور مزاج میں درندگی ہوگی. جو مسلسل 40 دن سبزی کھائے گا اس کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی. اب اعتدال کا راستہ کیا ہوا؟ گوشت بھی کھائے سبزی بھی کھائے. ایک عالم کا مناظرہ ہو رہا تھا ہندو کے ساتھ، تو میرے شیخ اور مرشد نے سنایا کہ اس ہندو نے کہا کہ تم مسلمان کیسے ہو گوشت کھاتے ہو جس میں درندگی ہے، اور ہم ہندو دیکھو سبزی کھاتے ہیں. تو ان عالم نے فرمایا کہ دیکھو شیر جو ہے نا وہ سبزی بالکل نہیں کھاتا، صرف گوشت کھاتا ہے، لیکن آج تک کسی شکاری نے شیر کو نہیں دیکھا کہ اس نے شیرنی کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ صحبت کی ہو، بلکہ شیرنی سے بھی صحبت کرتے نہیں دیکھا. شکاری کہتے ہیں جو، یہ پنجروں والے شیر مستثنا ہے بھائی، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی یہاں جنگ چڑیا گھر میں جا کر دیکھا ہے اور کہے کہ آج تو ہم بھی یہ تماشا دیکھ کر آ رہے ہیں، آج تو ہم نے وہ والی فلم ہم نے بھی دیکھ لی شیر کی. کیونکہ پہلے تو آج کل شیروں کا اعتبار نہیں ہے. ایک پی ایچ ڈی ایک ماسٹر تھا، ماسٹر بیچارے کی نوکری نہیں لگی ہوئی تھی، کڑکی چل رہی تھی اور شادی بھی نہیں ہو رہی تھی، بالوں کو اتنا رنگا ابھی پھر بھی نہیں شادی ہوئی، بہت رنگ لگایا بیچارے نے، ایم بی اے بھی کر لیا لیکن شادی نہیں ہو کے دے رہی. اور ایک ایسے بھی صاحب ہیں ابھی پچھلے ہفتے شادی ہوئی 2500 روپے مہر میں، بتائیے ایسے بھی ایک صاحب ہیں 2500 میں مزے لے رہے. سن رہے رشید صاحب؟ ہاں کمال ہے، 1.5 لاکھ میں وہ بتا رہے ہیں، 2500 میں لے رہے، کمال ہے یار. وہ ایک صاحب اور بیٹھے تھے تو کہنے لگے بھائی میں 5000 ایڈوانس دے دیتا ہوں، 2 لا دو مجھے. یار میری بھی شادی ہوئی آج سے 12 سال پہلے، 11000 روپے مہر تھا، اس وہ بھی اس زمانے کے سونا تقریباً 4500 روپے تھا، 98 کی بات ہے، تو 2.5 تولے سونے کے قریب تو یہ ہو گیا قیمت، اور ظالم 2500 روپے میں کیا بتائیں بس بھائی. اب کیا کریں، مزے ہیں. وہ جو ماسٹر جو تھا وہ ماسٹر اب وہ نوکری کے لیے پریشان تھا، تو ایک دن اخبار میں اشتہار پڑا کہ چڑیا گھر کے اندر ملازم کی ضرورت ہے. اس نے کہا جاب جگہ وہاں پہنچ جائے، کہا چلو یار کچھ ایڈمنسٹریشن وغیرہ مل جائے گی، کچھ ملازمت کریں گے ذرا کچھ پیٹ ویٹ بھرے گا. اب وہاں گیا اپنا جو ہے سی وی اپنا جو ڈیٹا اور اپنی ڈاکومینٹس اپنی فائل سامنے رکھ دی. اب اس نے دیکھا انٹر گریجویٹ اور پھر ماسٹرز، اس نے فائل بند کر کے کہا جناب ہمیں جو کام کروانا ہے اس کے لیے اس ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے. کہا کام کیا ہے؟ کہا کام یہ ہے کہ صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ریچھ کی کھال پہن کر پنجرے کے اندر کودنا ہے، بس تنخواہ 10000 روپے دیں گے ہم. اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ میں ماسٹر ہو کر ریچھ کی کھال پہن کر تماشے دکھاؤں گا. پھر خود ہی سوچا یار روٹی تو مل نہیں رہی ہے، کھال پہن لوں گا کسی کو کیا پتا چلے گا اندر ماسٹر چھپا ہوا ہے، چلو ملازمت قبول کر لیتے پیٹ میں روٹی تو ملے گی نا. اب اس نے حامی بھر لی، اب صبح آتا ریچھ کی کھال پہنتا اور اس کے بعد پنجرے میں کودتا کہ لوگ آتے بچے آتے ان کو خوش کرنا کام تھا، اب اس میں کودنے میں ماہر ہو گیا. تو ایک مرتبہ اس کے برابر میں شیر کا پنجرا تھا، ایک مرتبہ کود رہا تھا کودتے کودتے شیر کا پنجرا کا جو دروازہ کھلا رہ گیا ملازمین کی غلطی سے، تو یہ کودتے کودتے دوسرے پنجرے میں گر گیا. اب جب سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے شیر، اب جو شیر دیکھا تو چیخ ماری اوئے اما مر گئے. اب جو شیر نے یہ چیخ سنی قریب آ کر کام میں کہا ابے چپ کر سالے دونوں کو نوکری سے نکلوائے گا. پیسہ بھی شیئر ہوتا ہے بھائی. تو ان عالم نے فرمایا کہ دیکھو شیر جو ہے وہ جنگل میں رہتا ہے, گوشت کھاتا ہے, لیکن سال میں ایک مرتبہ صحبت کرتا ہے. اچھا وہ مندر ایسا تھا کہ وہ ہندو مسلمان سب جمع تھے, اور ہندوؤں کی عورتیں بھی گھروں میں کھڑی ہوئی تھی چھتوں پر یہ من تماشا دیکھنے کے لیے. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو بیل ہوتا ہے نا, یہ بیل گھاس کھاتا ہے, لیکن کبھی اس گائے پہ چڑھتا ہے, کبھی اس گائے پہ چڑھتا ہے, کبھی اس گائے پہ چڑھتا ہے, کبھی اس گائے پہ چڑھتا ہے. میرے دوستو صاحب سلسلہ شیخ ہو تو اس کی صحبت سے پھر کیا چیز نصیب ہوگی. حضرت معاشاد الغنی صاحب پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ میرے شیخ نے سنایا, فرمایا کہ ایک دن مغرب کا وقت تھا, گرمی کا زمانہ تھا, حضرت پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ اوابین کی نماز پڑھ رہے تھے, چاندنی رات تھی, فرمایا ململ کا کرتا پہنا ہوا تھا, اور حضرت جہاں رہتے تھے وہ عید گاہ تھی, قصبے سے ذرا ہٹ کر وہ جگہ تھی. فرمایا کہ شام کے بعد قصبے سے چونکہ ہٹ کر جگہ تھی کوئی آواز آتی نہیں تھی وہاں پر, بس فرمایا شیخ کے نعرے ہوتے تھے اور شیخ کی آہ و فغاں ہوتی تھی, شیخ کی تلاوت کی آواز, اور تلاوت کے درمیان ہر 10-20 آیت کے بعد اللہ کا نعرہ مارتے تھے حضرت, اور حضرت کا رونا. فرمایا بس یہی آواز آتی تھی اور کوئی آواز نہیں آتی تھی جنگل کے اندر. تو اس رات کو اوابین پڑھ رہے تھے, فرمایا کہ چاند درختوں میں سے چاند کی چاندنی چھن چھن کر حضرت پر آ رہی تھی, اور فرمایا کہ حضرت کے قلب کے جو انوارات وہ حضرت کے چہرے پر ظاہر, کہ حضرت کے چہرے ہی پھر عجیب انوارات ہوتے تھے اور پھر چاند کی چاندنی. فرمایا کہ اس کے بعد حضرت پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ نے جب نماز ختم کی تو رخ موڑ کر بیٹھے اور مجھ سے فرمایا, میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دانت برکاتہم فرماتے کہ رخ موڑ کر بیٹھے, پھر مجھ سے فرمایا کہ حکیم اختر میں اسی محراب میں پیدا ہوا ہوں. میرے شیخ فرماتے کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. حضرت پھول پوری رحمتہ اللہ نے خود ہی فرمایا کہ جب سرائے میر کے اندر حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ تشریف لائے تھے, تو حضرت سے میں نے بیعت کی درخواست کی تھی, تو حضرت نے میری درخواست کو قبول فرما کر اسی عیدگاہ کے محراب کے اندر بیٹھ کر مجھ کو بیعت فرمایا تھا. تو یہ حضرت پھول پوری کا یہ کہنا کہ یہ میری میں یہی پیدا ہوا تھا, گویا کہ جب انسان اللہ تعالی کی محبت اور تعلق کے راستے میں شیخ کامل اور پیر اور اللہ والے کی صحبت میں جب بڑھنا شروع ہوتا ہے تو گویا اس کی اصلی زندگی شروع ہوتی ہے. ورنہ زندگی کیا ہے, کھاؤ پیو لیٹرین میں جمع کرو, اس حسین کو دیکھا اس کو دیکھا, یہاں کیا وہاں گئے. شاعر کیا فرماتے ہیں, نہیں رہتے کیوں ہم کو چاہیے جہاں رہنا, نہیں رہتے کیوں ہم کو چاہیے جہاں رہنا, یہ بھی کوئی رہنے میں رہنا ہے, یہاں رہنا وہاں رہنا, یہ کھا لیا وہ کھا لیا, وہاں چلو وہاں چلو, ہائی وے پر کھانے چلو, چلو اب دریائے سندھ کے کنارے مچھلی کھانے چلو, ٹنڈو آدم کی سبزی کھانے چلو, جائز ہے, جائز ہے, منع نہیں ہے. انسان جائے کوئی ٹھیک ہے جا سکتا ہے, اس کے پاس مال ہے گاڑی ہے سب ہے جا سکتا ہے, لیکن ذرا سوچے کہ یہ جو اپنا وقت اس کام میں لگا رہا ہے اور اللہ تعالی کی محبت اور اللہ تعالی کا تعلق سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو کہ ہماری زندگی کا اصلی مقصد ہے, اللہ تعالیٰ پر فدا ہونا اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق سیکھنا, اس تعلق سے جو یہ محروم ہے اس تعلق کا اس نقصان کا خمیانہ کیسے وہ پورا کرے گا اور اس نقصان کی کمی کو کیسے پورا کرے گا, جبکہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس کی آنکھیں بند ہونے والی ہیں, تب کیا حال ہوگا, کیا اس وقت یہ کھانا کام آئے گا اور اس وقت یہ دریائے سندھ کی مچھلیاں یا ایک ہی چیزیں کام آئے گی. یہ وسائل حیات ہیں اس سے انکار نہیں ہے, لیکن دیش تو جب مرے گا تو ان میں سے یہ کیا چیزیں لے کر جائے گا, کیا عالم ہوگا اس کا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق حاصل کیا تو سوچو کیا ہوگا, کہ یہ خود اللہ والا باخدا بنے گا, اس کے پاس بیٹھنے والے باخدا بنیں گے, اور جب یہ دنیا سے جائے گا تو ایک مخلوق کو اللہ والا بنا کر جائے گا, تب کیا عالم ہوگا. کتنا فرق ہے یہ. تو فرمایا کہ زندگی کا آغاز یہ ہے, پیدا میں یہی ہوا. اور پھر میرے شیخ نے فرمایا کہ حضرت نے ایک, حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک امتحان بھی لیا, بلکہ دو امتحان لیے. صبح میں نے ایک امتحان کا ذکر کیا تھا, اب دوسرا امتحان بھی سن لیجیے. فرمایا ایک امتحان تو یہ لیا کہ جب میں بیعت کر رہا تھا تو بیعت کے دوران میں حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, کہ کہو میں بیعت ہوتا ہوں اشرف علی کے ہاتھ پر. تو حضرت پھلپوری فرماتے ہیں کہ جب بات یہ ہے کہ جب کوئی بڑا اپنا نام لے گا تو اپنا نام ہی لے گا, اپنے نام کے ساتھ حضرت اقدس مولانا شاہ یہ سب چیزیں تو نہیں لگائے گا نا, وہ اپنا نام ہی لے گا. دادا حضرت نے اپنا نام لیا کہ اشرف علی کے ہاتھ پر, لیکن فرمایا کہ شاگرد کی اور مرید کی اور چھوٹی کی تو ذمہ داری ہے نا, وہ کیا ذمہ داری ہے کہ وہ ادب سے نام لے. لہذا حضرت معاشہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, فرماتے کہ میں نے کہا کہ میں بیعت ہوتا ہوں حکیم الامت مجدد ملت حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم اشرف علی صاحب تھانوی دامت برکاتم کے ہاتھ پر. خود ہی فرمایا کہ میرے شیخ فرماتے یہ بات سنا کر حضرت پھلپوری رونے لگے اور روتے ہوئے فرمایا, اگر میں بھی کہہ دیتا کہ میں بیعت ہوتا ہوں اشرف علی کے ہاتھ پر تو حضرت پھلپوری بھی کیا فرماتے کہ دیکھو کیسا پیٹ بھر کے گوار سے واسطہ پڑا ہے. فرماتے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اس وقت. یہ بھی بزرگوں کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرماتے اس کو نہیں کہ دیکھو میں نے ایسا کیا, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمائی میرے بزرگوں کی برکت سے. یہ خاص تواضع نصیب ہوتی ہے. یہ بھی ایک تعلق میں اللہ کی پہچان ہے کہ انسان اپنے کمالات کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتا بلکہ اپنے بزرگوں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے کہ دیکھو میرے شیخ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرمائی. ایک امتحان تو یہ ہوا, اب دوسرا امتحان سنیے. آپ نے باکسنگ کے مقابلوں کا سنا ہے نا کہ اس میں ایک باکسر دوسرے باکسر کو ناک آؤٹ کر دیتا ہے, تو میں بھی ذرا ناک آؤٹ کر رہا تھا. تو دوسرا امتحان یہ لیا کہ حکیم الامت کا معمول تھا ڈاک کے خطوط کا جواب دینا, خطوط اصلاحی خطوط جس کے اندر شاگرد اور مرید اپنا حال لکھتا ہے اور حال لکھ کر پھر شیخ اس پر جواب لکھتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. لہذا شیخ سے استفادے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے تو اس کی صحبت میں بیٹھے اور پہلے اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ مضمون جو پیش کر رہا ہے یہ مضمون کہنا کیا چاہ رہا ہے. اس لیے جلدی سے فیصلہ نہ کرے. ایک ملاقات میں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, ایک ملاقات, دو ملاقات, پانچ چھ سات آٹھ ملاقاتیں ہوتی ہیں تب اس کا مضمون سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. لہذا اگر مناسبت ہے تو سو بسم اللہ آ کر بیٹھے اور آئے, اور اگر مناسبت نہیں ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر کیا کام کرے, کسی اور کا دروازہ پکڑ لے, کہیں اور چلا جائے, اپنا وقت ضائع نہ کرے کہ جی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ کیوں بات کی, یہ کیوں بات کی. اس طرح بات نہیں بنتی. اس طرح سے دین سیکھنے سے محروم رہے گا. اور اگر اعتراضات کیے, ظاہر بات ہے وہ اعتراضات بے معنی ہیں, اس کی سمجھ میں نہیں آئے اعتراض کر دیا تو نتیجہ کیا نکلے گا, نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ پھر کسی دیندار سے دین نہیں سیکھ سکے گا, کیونکہ جو اس کو بے ادبی کی عادت پڑ جائے گی وہ یہ بے ادبی کی عادت ہر ایک کے ساتھ کرے گا. لہٰذا اس کا کیا ہے, خاموشی اختیار کرے, جی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, دوسرے رستے پر کسی اور سے جا کر دین سیکھ لے. کیونکہ اس زمانے میں یہ کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی شیخ کے پاس ساری دنیا دین سیکھنے کے لیے آئے گی. اس بات کو یاد رکھیں, ایک ہی عالم کے پاس ساری دنیا دین سیکھنے آئے گی یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لہذا مناسبت نہیں ہوگی اس لیے اس کے پاس بیٹھ کر دینی فائدہ معلوم نہیں ہوگا. اور دینی فائدے کا معیار کیا ہے, دینی فائدے کا معیار یہ ہے کہ گناہ چھوڑ کر توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر شیخ کی مجلس میں آ کر بیٹھے, پھر اس کے بعد دیکھے کہ ایک مجلس سے مجھے کیا فائدہ ہوتا ہے, یہ ہے اصل فائدہ, تب پتہ چلتا ہے. اور وہ جو شیخ بات بتا رہا ہے اس کی بات پر عمل کر کے دیکھے پھر یہ دیکھے کہ مجھے پھر اس کے بعد مجھے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن وہ فائدہ روزانہ نہیں پتا چلے گا. جیسے میرے شیخ نے فرمایا کہ اگر بچہ بڑا ہوتا ہے, بچہ بڑا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ روزانہ اس کو انچی ٹیپ لگا کر دیکھیں گے آج کتنے انچ بڑا ہوا, تو کیسے پتا چلے گا؟ مایوسی ہوگی. فرمایا اس کو چھوڑ دو, 6 مہینے کے بعد ناپ کر دیکھو. لہٰذا جس اللہ والے سے مناسبت معلوم ہوتی ہو, 6 مہینے اس کے پاس آنا جانا رکھے, اس کی مجلسوں میں بیٹھے, اس کی تنہائی کی مجلسوں میں بھی آئے, پھر اس کے بعد دیکھے کہ 6 مہینے پہلے میں کیا تھا, اب 6 مہینے بعد میں کیا ہو گیا ہوں, تب اس کو پتا چلے گا موازنہ کرنے میں کہ پہلے میں کیا تھا اور اب میں کیا ہوں. لہٰذا ایک مجلس میں بیٹھ کر فیصلہ کرنا, میرے دوستو یہ فیصلہ ہو نہیں سکتا, ایک ملاقات میں فیصلہ ہو نہیں سکتا. شیخ کے پاس آئے, ایک طریقہ یہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جائے, کیسے؟ سراپا سراپا ہماتن گوش بن جائے, یعنی سراپا کان بن جائے, بیٹھ کر سنے اور بات سمجھ میں نہ آئے, آئندہ آتا جاتا رہے, یہ بات سمجھ میں آنے لگ جائیں گی. اور جو شیخ اچھی بات بتائے اس کو دیکھے میرے اندر یہ بات ہے کہ نہیں ہے, اگر وہ بات موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اگر موجود نہیں ہے اور شیخ چاہتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے تو اس کو کرنے کی فکر اور کوشش کرے. اور جو اس کے اندر کمزوری آ رہی ہے اس کے بارے میں شیخ سے مشورہ کرے کہ صاحب میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں, میرے اندر یہ کمزوری آ رہی ہے, ذرا آپ مجھ کو اس کا طریقہ بتا دیجئے کہ میں کیسے کروں, تدبیر بتائیے. اور جو بری بات کہے کہ یہ کام برا ہے, یہ بات بری ہے, اس سے بچنا چاہیے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے, اگر وہ دیکھے کہ یہ میں بات کام نہیں کر رہا تو الحمدللہ شکر ادا کرے, اور اگر دیکھے کہ میں بھی اسی عادت میں مبتلا ہوں, میں بھی حسینوں سے تانگ جھانک میں مبتلا ہوں, میں بھی کبھی کبھی انٹرنیٹ پر بیٹھ کر تھوڑا سا انجوائے کر لیتا ہوں, اور میں بھی کبھی کبھی بس بیٹھ کر دل میں ذرا خیالات پکا لیتا ہوں, لہذا ایک عجیب سلسلہ چلا ہے. اور وہ عجیب سلسلہ یہ ہے کہ ایک کمپیوٹر کا ایک سافٹ ویئر ہے جو انٹرنیٹ پر پوری دنیا میں ہے, اور اس سافٹ ویئر کے اندر, یہ ابھی تازہ بات ہے, ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ عمر اچھی خاصی ہے ان کی, انہوں نے بتایا کہ اسکول اور کالج کے زمانے میں میری جن کے ساتھ یاری تھی نا, دیکھو یہ اشارہ سمجھ آ گیا نا, آپ درائیں صاحب آپ نے نہیں دیکھا, اچھا عجیب ہے, اب میں دوبارہ کیسے کروں؟ اسکول اور کالج کے زمانے میں نے کہا جن کے ساتھ یاری تھی, تو اس کے بعد میں نے کمپیوٹر پر بیٹھا ان کا نام لکھ کر سرچنگ پہ ڈال دیا, جو عجیب بات ہے, تو سرچنگ پہ ڈالا تو ان کا نام آ گیا. اب اس کے بعد نام اس لیے نہیں بتا رہا, لوگ جن کو نہیں معلوم ہوگا وہ کہیں گے چلو اچھی چیز پتہ چل گئی, میں بھی اپنی پرانی معشوقاؤں کو اس پہ تلاش کر لوں گا, اس لیے بھائی میں نام نہیں بتا رہا, کیونکہ بعض لوگ یہی کرتے, کہتے یار یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا, اچھا اس طرح بھی پٹایا جا سکتا ہے کہ مولویوں کی تقریر سے لوگ ایسے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اچھا اس سافٹ ویئر کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسے وہ جو تھا نام دیا اور کر دیا, اب اس کی شادی کہیں اور, ان کے بھی بچے ہیں, یہ بھی اپنے کام میں دنیا میں مشغول, اور وہ بھی اب نام ڈالا, ادھر گئی ریکویزیشن, ریکویسٹ گئی کہ جی فلاں آپ کو ایڈ کرنا چاہ رہا ہے, تو اس نے کہا کہ بعضوں نے ایکسپٹ کر لیا اور بعضوں نے ریجیکٹ کر دیا, جنہوں نے ریجیکٹ کر لیا چلو وہ تو دروازہ بند ہو گیا, بالکل ہی بند ہو گیا, کہتے نا گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو, تو وہ بالکل ہی بند ہو گیا, جو چانسز تھے وہ بھی ختم, لیکن جو دروازے بند تھے وہ دوبارہ کھل گئے, گو کہ حسن کی اب وہ رانائیاں دلکشیاں نہیں رہی, لیکن نفس اتنا بدماش ہے کہ پرانی لذتوں کو تازہ کر کے یاد کرتا ہے, یہ عجیب چیز ہے. اب کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیا وہ باتیں ہو رہی ہیں, تمہیں یاد ہے وہاں پر ہم اسٹیڈیم میں کرکٹ میچ دیکھنے گئے تھے, تمہیں یاد ہے ہم برگر ہاؤس میں بیٹھے تھے اور میں تمہیں سب وے پر لے کر گیا تھا اور میں نے پوچھا تھا آدھا فٹ کا لوگی یا ایک فٹ کا, ایک سب وے کا آپ نے نام سنا برگر کا, وہاں پہ ایسے ہی برگر ملتا ہے آدھا فٹ کا اور ایک فٹ کا, تجھے ہوتا مز لذیذ برگر ہے وہ, کھایا آپ نے؟ اچھا, یعنی آپ نے بھی برگر لیا ہوا ہے. تو ہاں, اور پھر یاد ہے کہ میں تم گیلری میں کھڑی ہوتی تھی, میں موٹر سائیکل پر آ جاتا, ٹیٹ 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 بجاتا تھا, تم فوراً باہر آ جاتی تھی. اب یہ کیا ہے؟ اب وہ بچوں والی, یہ بچوں والے بڑھاپے کے قریب پہنچ رہے ہیں, بالوں میں سفیدی جھانکنا شروع ہو گئی, لیکن اب کرنا کچھ, کرنا کرا رہا کچھ نہیں. اس نے یہاں تک بتایا کہ میں کراچی میں رہتا ہوں. وہ شاہ صاحب جو ہے, انہوں نے کہا میری ایک جو پرانی معشوقہ ہے وہ دبئی میں رہتی ہے. اب وہ اس کو بھی پکڑ لیا, اب اس کو بھی جا لیا. تو یہ کیا چیز ہے میرے دوستو؟ اس طریقے سے نفس جو ہے وہ حرام لذت اور شہوت حاصل کرتا ہے. اور ایک عجیب بات بتاؤں, اسی گزشتہ دو ہفتوں کے دوران میں دو طلاقیں صرف اسی بات پر ہوئی ہیں. شادی کو زیادہ عرصہ نہیں, سال سے ڈیڑھ سال ہوا شادی کو, لیکن سسر نے میل کھولی, کمپیوٹر کھولا تو اپنی بہو کی میل نظر آ گئی اس کو. تو پتہ یہ چلا کہ اس کی بہو کی میل کے اندر کتنے سارے بہو جن بھوتوں کی میلیں آئی ہوئی ہیں. بس یہی چیز, یہی ایشو بنا اور طلاق تک نوبت آ گئی. موبائل پر پتا چلا, چھ مہینے شادی کو ہوئے, چھ مہینے موبائل پر باتیں کر رہی تھی, پکڑی گئی. کیونکہ پرانے سلسلے ملے ہوئے, طلاقیں ہو رہی ہیں, اور لڑکی بھی کہتی کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ایسا عالم آج کل طاری ہو گیا, یعنی کہ لڑکی بھی طلاق لینے کو کھٹ تیار ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ سمجھتی ہے ہمارے بہت سارے خریدار موجود ہیں. تو بے شک خریدار تو ہیں, لیکن یہ وہ خریدار ہیں جو ٹیشو پیپر کو بطور ٹوائلٹ ٹیشو کے استعمال کرتے ہیں. خریدار ہیں بے شک, ٹیشو پیپر والے کے خریدنے والے بھی ہیں, لیکن ایک تو ہے, ایک تو ہے رومال رکھنے والے, رومال لیا میلا ہوا دھو کے صاف کر لیا. ایک وہ ٹیشو پیپر رکھنے والے, ناک صاف کی, ٹوائلٹ میں گئے, ٹوائلٹ پیپر سے سنجا سکھایا اور اس کو لیٹرین میں بہا دیا. تو ایسے بھی خریدار ہیں, اور یہ ان خریداروں کے بل بوتے پر کیا سمجھ رہے ہیں اور کیا سمجھ رہی ہے کہ جی ہمارے تو بڑے پوچھنے والے موجود ہیں. اس حماقتوں کی وجہ سے گھروں کے اندر طلاقیں پیدا ہو رہی ہیں اور جو ٹوٹ رہے ہیں رشتے. کیوں؟ نیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بس, فرینڈز, فرینڈ فائنڈنگ, دوست تلاش کیے جا رہے ہیں. اور وہ جو قلب غیر اللہ میں مشغول, ساری ساری رات کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب, اور کیا فرینڈ فائنڈنگ, وہاں سے تلاش کرو, امریکہ میں کوئی مل جائے, کوئی فلاں ہو جائے, کوئی وہاں مل جائے, یہاں مل جائے, کچھ لاہور میں بھی مل جائے, کچھ کراچی میں مل جائے, تلاش جاری ہے, کمپیوٹر پر بیٹھ کر یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ تمام, یہ جو وقت کو غیر اللہ میں لگانا, اپنی توانائیوں کو, اپنی نگاہوں کو, اپنے دل کو, تو صحبت اہل اللہ کا مقصد یہ ہے کہ شیخ کو یہ بتائے کہ جناب میں ذرا اس کام میں مشغول ہوں اور میں یہ بھی ذرا مزے لیتا ہوں, اور میری جو فرینڈز کی جو لسٹ ہے وہ اچھی خاصی اب بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے. اس طرح بھی ہوتا ہے. تو شیخ کو بتائے کہ میرا نفس جو چوہا ہے وہ کمپیوٹر کے اس سافٹ ویئر انٹرنیٹ کے ذریعے یہ بھی ذرا کچھ کچھ حرام گندم کو درامد کر رہا ہے اور امپورٹ کر رہا ہے. تو شیخ پھر اس پر علاج تجویز کرے گا. شیخ کا کام ہے خط لکھ دے یا زبانی بتا دے, خط لکھ دے یا زبانی بتا دے, مشورہ کرے. تو اس, یہ ہے شیخ کی صحبت کا مقصد, کیا کہ اپنے دل سے غیر اللہ کی گندگیوں کو نکال کر اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کو دل میں بسانا اور اللہ تعالیٰ کے انوارات اور تجلیات کو دل میں بسانا, یہ شیخ کی صحبت کا مقصد ہے میرے دوستو. اور اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا ہونا, کہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا وہ یہ مقصد ہے. لہذا اس کے لیے بیعت جو ہے, یہ بیعت اس کے لیے ضروری نہیں ہے, یہ بیعت کرنا سنت ہے میرے دوستو, لیکن بیعت سے کیا ہوتا ہے, ذرا ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ جی یہ میرا شیخ اور یہ میرا مرشد ہے, ایک خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اس تعلق کی وجہ سے اس سے انسیت اور اس سے محبت اور اس کی عقیدت دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی عظمت دل میں پیدا ہو جاتی ہے. اور جتنا اپنے شیخ کے بارے میں نیک گمان ہوگا اتنا زیادہ مرید اور شاگرد کو اپنے استاد اور شیخ سے دفاع ہوگا, اتنا زیادہ, جتنا زیادہ نیک گمان ہوگا. تو حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری بات سنا رہا تھا کہ حضرت کے پاس جو اصلاح خطوط آتے تھے وہ خطوط حضرت نے حضرت پھلپوری کو دیے کہ صبح 10 بجے یہ خطوط مجھ کو دے دیجیے گا. مرشد فرماتے ہیں حضرت پھلپوری کا تو یہ عالم تھا, رات کے 3 بجے اٹھتے تھے, 5 پارے تلاوت, کبھی کبھی 10 پارے تلاوت, 12 رکعت تہجد کی, اور ہر رکعت میں سجدے میں روتے تھے, اور تلاوت بھی فرماتے تھے ہر 8-8, 10-10 رکعت بعد, 10-20 رکعت کے بعد اللہ کا نعرہ مارتے تھے. فرمائے کہ ایک مرتبہ تلاوت کرتے کرتے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے گویا عرض کیا کہ آجا میری آنکھوں میں, سما جا میرے دل میں. فرمائے ایسی عاشقانہ تلاوت, عاشقانہ عبادت فرماتے تھے, اور قصیدہ بردہ پورا, مناجت مقبول پوری, اور 12 تسبیحات بھی مکمل فرماتے تھے. فرمائے کہ عالم کیا تھا, عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت زمیندار تھے تو حضرت کا منشی آیا, تو حضرت اس نے کچھ کاغذات تھے زمینداری کے جو عدالت میں داخل کرنے تھے, وہ حضرت کے پاس آیا, اس نے کہا کہ حضرت آپ اس پر اپنا دستخط فرما دیجئے, اور حضرت 3 بجے کے اٹھے ہوئے وہ عبادت میں مشغول, فجر کی نماز بھی خود پڑھاتے تھے حضرت. اور میرے شیخ نے فرمایا حضرت کی تلاوت ایسی مؤثر تھی, ایسا اس کے اندر حسن اور ایسی خوبصورتی تھی اس آواز میں, کہ ایک مرتبہ ہندوؤں کی بارات گزر رہی تھی, تو حضرت کی جب بارات قریب سے گزری تلاوت کی آواز کان میں پڑی, پوری بارات ٹھہر گئی, جب نماز ختم کی تب آگے بڑھی. ہو ایسا عالم تھا حضرت. جب حضرت پھلپوری اب 8 بجے آئے تو انہوں نے رکھا قلم ہاتھ میں دیا کہ حضرت دستخط فرما دے, ماسٹر عین الحق ان کا نام. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت پھلپوری قلم ہاتھ میں لے کر سوچ رہے ہیں, تھوڑی دیر گزری پھر پوچھا ان سے میرا نام کیا ہے, تو میرے مرشد نے فرمایا کہ وہ ہنسنے لگے کہ یہ بھی کوئی اپنا نام پوچھ رہا ہے, یہ بھی کوئی بات, ہنسنے لگے. تو حضرت پھلپوری نے ان کو ڈانٹا, ڈانٹ کر فرمایا ہنستے کیوں, میرا نام کیوں نہیں بتاتے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں انہوں نے وہ ڈر گئے کہ یہ کیا بات ہے کہ بابا جی آج نام پوچھ رہے ہیں, تب انہوں نے کہا حضرت آپ کا نام عبد الغنی ہے. فرمایا اس کے بعد دستخط کیے. اس پر میرے شیخ نے فرمایا کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ کی قرب اور عبادت کا یہ عالم ہو, 8 گھنٹے عبادت کی لیے, اور روح اس مقام پر ہے کہ اپنی دنیا کا اور زندگی کا اور جسم کا ہوش نہیں ہے اور نام تک یاد نہیں ہے. فرمایا ایسے شیخ کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 17 برس تک رکھا. تو ایسے شیخ کی صحبت میں جو 17 برس رہا ہو, اور کس بات پر کہ بالکل جوانی کا زمانہ, اور فرمایا کہ میں بالغ ہی اللہ والوں کی صحبت میں ہوا, غیر اللہ سے دوری, تو ایسی صحبت میں جو کیا عالم ہوگا. دادا حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ یہ عالم کے اپنا نام نہیں. فرمایا کہ حضرت کو کوئی باتیں یاد نہیں رہتی تھی, حضرت پر ایک کیفیت عجیب ہوتی تھی, بس حضرت کو اللہ اللہ کے سوا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا کچھ یاد نہیں رہتا تھا. تو رات 10 بجے کیا یاد کرائیں گے خط کا, فرما رہے لیکن شیخ کا معاملہ تھا, ڈر رہے تھے کہ اللہ مجھ سے خلاف نہ ہو. تو صبح جب 10 بجے, فرمایا 10 بجے اور حکیم الامت کی خدمت میں خطوط کا پلندہ پیش کر دیا. تو فرمایا کہ حضرت پھلپوری نے سنایا کہ تب مجھے ایسا لگا کہ میرے سر پہ سے پہاڑ اتر گیا. لیکن فرمایا کہ عالم ایسا تھا کہ اتنا دھیان نہیں رہتا تھا, لیکن شیخ کی عظمت کا احساس, یہ بات اہم ہے کہ جی میں بھول جاتا ہوں, یہ شیخ کی عظمت کے منافی ہے کہ شیخ نے کوئی بات بولی, کوئی کام بولا, کوئی چیز بولی اور اس کو کہا جائے کہ میں بھول گیا تھا, یہ شیخ کی عظمت کے خلاف ہے. اور بزرگوں نے فرمایا جو راستے کے مرشد اور رہبر کی عظمت کا حق ادا نہیں کرتا اور اس کی محبت میں کمی کرتا ہے, وہ اس کے اندر اللہ تعالی کی محبت میں بھی کمی رہتی ہے, اور جو شیخ کی عظمت اور اس کے حقوق ادا کرنے میں جان کی بازی لگاتا ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنی محبت خاصہ کی نوازش فرماتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں وہ اپنے شیخ کا مضمون, کہ اس زمانے میں جو کسی صاحب سلسلہ سچے پیر, سچے اللہ والے اور مرشد کی صحبت میں رہے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرے گا, تو فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے مسافر کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا. لہذا جو صاحب سلسلہ شیخ کے ہاتھ پر, سچے اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کرے گا, گویا دنیا میں اللہ تعالیٰ سے مسافر کر لے گا. پھر میرے شیخ نے فرمایا, علماء کرام میں تو آپ کو دلیل پیش کر رہا ہوں, دلیل ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم, کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان صحابہ کے ہاتھ پر, کہ وہ نبی کے ہاتھ کو نبی کا ہاتھ مت سمجھنا, وہ نبی کا نہیں وہ ہمارا ہاتھ ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مسافر کی تو میں تو دلیل پیش کر رہا ہوں کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ اور اس سے تعلق پیدا کر لو. لیکن پھر میرے شیخ نے بات اور فرمائی, فرمایا بعض لوگوں کو پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے, کسی پیر نہ بنانے کی وجہ سے زندگی گزار دیتے ہیں, اور وہ جو نہ مشورہ کرتے ہیں نہ گناہ چھوڑنے کی ہمت اور کئی باتوں کی. فرمایا اچھا بھائی پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے, مشیر بنا لو, دینی مشیر ہے نا, انکم ٹیکس کا بھی تو مشیر بناتا ہے اور وفاقی مشیر بھی تو ہوتا ہے نا, وفاقی امور برائے مملکت کے جو مختلف امور کے لیے, امور چوری کے لیے بھی ہوتا ہے اور امور کمیشن بھی, کئی قسم کے امور ہیں. تو فرمایا کہ جس طرح سے دینی جیسے مشیر تم اپنے بناتے ہو تو ایک دینی مشیر بھی بنا لو, اگر پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے تو مشیر بنانے میں شرماؤ مت, کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عشق اور محبت اور قرب کا ذریعہ بنے گا. فرمایا کہ دین سیکھنے کا سب سے اصل آسان ترین راستہ اور لذیذ اور مزیدار راستہ کیا ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی قرب اور محبت کی منازل طے کرے. فرمایا اس سے آسان ترین لذیذ اور مزیدار راستہ نہیں ہے. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ یوں تو اللہ تعالیٰ کا راستہ مشکل ہے, اگر کوئی آدمی کتابیں پڑھے گا یا دوسروں کو دیکھ دیکھ کر کرنے کی کوشش کرے گا, فرمایا یوں تو اللہ تعالیٰ کا راستہ بہت مشکل ہے, لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ لگے تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ آسان, نہ صرف آسان بلکہ لذیذ اور مزیدار بھی ہو جاتا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا, یا اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب اور تعلق خاص عطا فرما, یا اللہ ہمارے بڑوں کی عظمت ہمارے دل میں عطا فرما, ان سے آپ کی محبت اور قرب اور تعلق سیکھنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما, یا اللہ ہر سنت اور شریعت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما, ہمارے کاموں کو آسان فرما, یا اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, یا اللہ ہماری تمام جائز حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرما دیجیے, اور ہم کو ہمارے گھر والوں کو عافیت عطا فرما. ان دعاؤں کو ہمارے حق میں, ہمارے گھر والوں کے حق میں, ماں باپ, رشتہ دار, دوست, احباب, متعلقین, محبین, سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما, اور ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ والا بنا دیجیے, اپنا قرب اور تعلق خاص ہماری جانوں کو نصیب فرما. صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا رحم الراحمین.